الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, سورہ انعام کی آیت 20 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا ہے, الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. الذین آتینہم الکتاب, جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے. قرآن مجید اہل کتاب کا ذکر کبھی اس طرح کرتا ہے, کبھی الذین اوت الکتاب کہہ کے کرتا ہے. اس میں بھی بلاغت کا یہ پہلو ملحوظ ہوتا ہے کہ جب مدح کا موقع ہے تو الذین آتینہم الکتاب کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے, اور جب ان کی کوئی خرابی بیان کرنی ہوتی ہے, جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کتاب دی گئی لیکن اس کتاب کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا, تو پھر وہ سیگے استعمال کر لیے جاتے ہیں. تو فرمایا, جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے, یعرفونہ, وہ اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو, اس سے پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے. تو یہاں اسی قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس قرآن کو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناہم, جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اہل کتاب کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. اس کو قرآن مجید دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ لوگ تو یہ خیال کر کے بیٹھے تھے کہ اب نبوت ختم ہو گئی, اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا, اب کسی کتاب کو نہیں آنا, اور کسی شخص نے اٹھ کر یہ دعویٰ کر دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ آخری پیغمبر کی حیثیت سے بنی اسماعیل میں ہونا تھی, تو اس کے لیے گواہ بھی بنی اسرائیل کو بنایا گیا تاکہ وہ یہ شہادت دیں کہ فی الواقع ہمارے پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آخری پیغمبر کو ہمارے بھائیوں میں سے آنا ہے. استثناء میں, جو اصل میں مرتب شدہ تورات ہے, یہی بات ہمارے بھائیوں کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے. یعنی بنی اسرائیل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد لیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جائے گا, یعنی بنی اسماعیل میں سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق کی اولاد علیہ السلام بنی اسرائیل ہے. اسرائیل سیدنا یعقوب کا لقب ہے, اور سیدنا یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو ایک وہ شاخ ہے, دوسری شاخ بنی اسماعیل ہے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. اسماعیل علیہ السلام کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا تھا. یہاں اللہ کی عبادت کے پہلے گھر کی تعمیر نو کی گئی, اور پھر ان کو اس کی تولیت دی گئی. اس وقت یہاں جو لوگ آباد تھے ان کے لیے وہ رسول ہوئے, ان پر انہوں نے اللہ کی حجت تمام کی, زیادہ تر لوگ ایمان لے آئے, اور اس طریقے سے ایک نئی امت کی پیدا ہو گئی. تاہم بنی اسرائیل کے ہاں اس نئی امت کے لیے بھی پیشین گوئیاں موجود تھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی بھی موجود تھی. اللہ کے پیغمبر اس کا عہد لیتے رہے تھے, اور خود قرآن کے بارے میں بھی اگر آپ استثناء کی اس آیت کو دیکھیں تو یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا جس کو وہ میرے نام سے پیش کرے گا. یہ میرے نام سے پیش کرے گا, یہی در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تالیف ہے. یعنی عام طور پر تو اس کی تالیف لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں. میں نے بتایا ہے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں کہ اس میں در حقیقت اقرا کا مفہوم مقدر ہے, یعنی اے پیغمبر پڑھ کر سناؤ میرے نام سے. گویا یہ سند کا جملہ ہے, یہ اس اتھارٹی کو بیان کرتا ہے جس کے تحت اللہ کی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئی. تو یہ ارشاد ہوا کہ وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جس طرح ایک مہجور باپ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے اسی طرح پہچانتے ہیں. آج اس کی گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. ارشاد ہوا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے. جب جملہ اس طرح الذین اور ایک فے کے ساتھ آتا ہے تو اس میں البتہ کا ایک طرح کے استدراک کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ اسے نہیں مانتے. یعنی یہاں بھی گویا یعرفونہ میں جو ضمیر ہے اس کو مقدر کر دیا ہے. ان کو قرآن مجید میں کھول دینا چاہیے، اسی سے مدعا واضح ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے. اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ اوپر قرآن کا ذکر جس مقصد سے ہوا ہے، یعنی اس سے پیچھے جس کا میں نے حوالہ دیا، اوہیا الیہ حاضر القرآن کے الفاظ میں قرآن کا ذکر جس مقصد سے ہوا ہے اس کی توثیق مزید کے لیے یہ صالحین اہل کتاب کی گواہی پیش کی. یعنی قرآن مجید ہی کو نازل ہونا تھا، یہی وہ آخری کتاب ہے، اسی کے ذریعے سے خدا کے آخری پیغمبر نے قریش کو انذار کرنا تھا، اور اسی کو قیامت تک کے لیے نذیر للعالمین بننا تھا. تو اس پر گواہی پیش کی اہل کتاب کی کہ وہ اس کو جانتے ہیں، وہ اس کو پہچانتے ہیں. فرمایا ہے کہ قرآن کے انذار پر ایمان لانے سے وہی محروم ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے. یہ ظاہر ہے کہ عالم کا پروردگار بیان کر رہا ہے کہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں. اور جب صورتحال یہ ہو اور آدمی انکار کر دے، تکذیب کر دے، جھٹلا دے، ضد پر اتر آئے، تو پھر اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو گھاٹے اور خسارے میں ڈالنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اصل خسارہ یہی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز کے سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے تو یہ عذر ہو سکتا ہے جس کو وہ دنیا میں بھی پیش کر دے اور قیامت میں بھی پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن جس وقت انسان کا ضمیر کسی حق پر گواہی دے رہا ہو اور پھر وہ خیانت کرے تو یہ ناقابل معافی جرم ہو جاتا ہے. اصل میں یہی جرم ہے کہ جس کے محرکات میں یا استکبار ہوتا ہے یا ضد ہوتی ہے یا ہٹ کرمی ہوتی ہے، یہ چیز اگر کہیں آ گئی ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی ایک استحالے کو بیان کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، لیکن استکبار کرنے والا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور استکبار کیا ہے؟ وہی جس کو رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بطر الحق، یعنی آپ کے سامنے ایک حق آ گیا ہے، آپ کا باطن، آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے، وہ مفادات ہو سکتے ہیں، وہ تعصبات ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے قائم کردہ کوئی مضمومات ہو سکتے ہیں، آپ اس کی گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں. اس لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی پناہ اسی چیز سے مانگنی چاہیے. تو میں نے لکھا ہے کہ قرآن کے انذار پر ایمان لانے سے وہی محروم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے، ورنہ صالحین اہل کتاب تو اس کو اور اس کے پیش کردہ حقائق کو اپنے صحیفوں کی روشنی میں اسی طرح جانتے پہچانتے اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. یعنی جو صالحین اہل کتاب تھے ان کے یہ جذبات تھے. یہ جذبات قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر کس طرح ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے، اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ تو ہماری متاع گمگشتہ ہے جو ہم کو مل گئی ہے. جس طرح ایک مہجور باپ اپنے یوسف گمگشتہ کو پہچانتا ہے، یعنی سیدنا یعقوب کی گویا مثال دی، انہوں نے جس طریقے سے یوسف کے کرتے ہی سے پہچان لیا کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے پیرہن کی خوشبو دور ہی سے محسوس کر لیتا ہے، ان اہل کتاب نے، ان صالحین اہل کتاب نے بھی اس قرآن کو اسی طرح پہچان لیا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اتنی بات مقدر ہے کہ نہیں مانتے، فرمایا نا فہم لا یومنون، جنہوں نے خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ نہیں مانتے، اور جب نہیں مانتے تو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپنے شرک پر اصرار کرتے ہیں، جن چیزوں کو وہ دین بنا چکے ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیز بن جاتی ہے کہ جو عقائد قائم کر لیے جاتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ مسلمانوں میں جو فرقے پیدا ہوئے ہیں دیکھیں تو ان کی زیادہ سنجیدہ بحث عقائد ہی پر ہوتی ہے، اور ان عقائد میں دو چیزیں اہم ترین ہوں گی ہمیشہ. ایک یہ کہ ایک گروہ یا ایک فرقہ یا ایک جماعت یہ کہے گی کہ یہ تو دین کا تقاضا ہے، یہ اللہ اور رسول سے محبت کا تقاضا ہے، اور دوسرا گروہ یا دوسرا فریق یہ کہے گا کہ یہ تو بدعت ہے، یہ دین میں نئی بات ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے. اسی طرح کا معاملہ شرک میں ہوگا. یعنی چونکہ توحید انبیاء علیہ السلام کے دین کی بنیاد ہے، تو اس وجہ سے سب سے زیادہ معابن نزا بھی یہی بنتی ہے. ایک عمل کو، ایک نقطہ نظر کو، ایک عقیدے کو ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس وجہ سے ہم یہ عمل اختیار کر رہے ہیں یا یہ نقطہ نظر اپنائے ہوئے ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، یا اس سے شرک لازم آتا ہے، یا یہ ایک مشرکانہ نوعیت کی چیز ہے. تو بڑی بحث جو عقائد میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. تو یہ حضرات بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن مجید کو مان لیا تو پھر یہ جو کچھ ہم نے مذہب بنا رکھا ہے، یہ جو ہم نے مختلف شخصیات کو الوہیت میں شریک کر رکھا ہے، ہمارے ان عقائد کا کیا بنے گا؟ لہذا شرک پر اصرار کرتے ہیں. تو اسی سے بات اٹھا کے یہ کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، درا حالے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے. یہ دیکھیے، یہ دو باتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. یعنی جب کوئی انسان اللہ پر جھوٹ باندھ کے کوئی عقیدہ اپنا لیتا ہے، پھر اس کو متنبع کیا جائے گا. متنبع کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر اللہ کی بات سنائے گا. یعنی جب زمانہ رسالت تھا، اللہ کے پیغمبر آ رہے تھے، تو اللہ کا کوئی پیغمبر آ کے اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر یا تنبیہ کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک ہے، یا یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یا اس طرح تم توحید کے خلاف ایک عمل کر رہے ہو. تو اس کو جھٹلا دیا جاتا تھا. اس وقت بھی یہی ہوتا ہے. یعنی جس وقت اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تو توحید کے یہ تقاضے بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید میں تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کو مانے، تو پھر اس کو یا عملاً جھٹلا دیا جاتا ہے یا اس کی تاویل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ چیز ہے کہ جس کو یہاں موضوع بنایا کہ ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کوئی عقیدہ اپنی طرف سے بنائے، اس کے لیے کوئی منطقی قسم کا استدلال اختیار کرے، اور پھر یہ کہے کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ میں نے اللہ ہی کی بات سمجھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور جب اس کے سامنے اللہ کی بات پیش کی جائے تو اس کو جھٹلا دے. جب یہ شرک پر اصرار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں یہ دو جرائم ہیں جو صادر ہو جاتے ہیں. یعنی پہلا جرم کیا ہے کہ شرک کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی استدلال وجود میں آئے گا، تو اس طرح اللہ کی طرف ایک تہمت باندھ دی جائے گی. کیونکہ یہ بتانا کہ کیا چیز ہے جس کو میں نے کوئی اختیار دیا ہے، کیا ہستی ہے جس کو میں نے کوئی حیثیت دی ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے. اس میں نہایت واضح استدلال ہونا چاہیے. یعنی جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں کو یہ اختیار حاصل ہے، یا فلاں مرنے کے بعد بھی یہ کام کر سکتا ہے، یا فلاں سے یہ فیض پہنچ سکتا ہے، تو اس کے لیے محض منطقی استدلال اور تاویلات کافی نہیں ہیں. یہ در حقیقت ایک واضح بات کا تقاضا کرتی ہے. یعنی یہ بات یہ چاہتی ہے کہ اب آپ بتائیں، دو اور دو چار کی طرح بتائیں کہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے، چونکہ اس دنیا میں کوئی ذرائع نہیں ہے تحقیق تصدیق کے، یعنی یہ کنواں نہیں ہے کہ کھود کے دیکھ لیں گے پانی ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حیثیت فلاں ہستی کو حاصل ہے، تو در حقیقت یہ اللہ نے دی ہوئی ہے. اللہ نے دی ہوئی ہے تو پھر آپ یا اللہ پر سچ بول رہے ہیں یا اس پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو اس لیے اس کو بیان کیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور جب اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو آدمی پھر ان آیات کو جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے ان کو جھٹلا دیتا ہے. ارشاد ہوا انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی جو لوگ یہ کریں وہ پھر کیسے فلاح پائیں, یہ ممکن نہیں ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَمِيًّا, اس میں ظاہر ہے کہ نسب کو کھول دینا چاہیے. اس لیے اس دن کو یاد رکھو, یعنی جب یہ بات واضح کر دی گئی ہے تو اب متنبع ہو جاؤ. یہ معاملہ یہیں دنیا کا نہیں ہے کہ اپنی عزت بچا لے جاؤ گے, کسی کو دھوکہ دے کر فارغ ہو جاؤ گے. اس دن کو یاد رکھو. نحشرہم جمیعا, جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے, یعنی جتنے گروہ بھی اوپر ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا, اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے, یہ جو اس وقت بحث کر رہے ہیں ان سے پوچھیں گے, این شرکاؤکم, تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں. الذین کنتم تزعمون, جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے. تزعمون کے بعد پھر گویا مفعول مقدر کر دیا. قرآن مجید میں یہ اسلوب جگہ جگہ ملے گا, جنہیں خدا کا ساجی سمجھتے تھے. اس میں یہ جو فرمایا کہ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے, یہ اس دن کو یاد رکھیں, اس پر میں نے لکھا ہے. اصل الفاظ ہیں یوم نحشرہم جمیعا, اوپر جن گروہوں کا ذکر ہوا ہے لفظ جمیعن کی تاکید نے ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. اس سے پیچھے ظاہر ہے جو مختلف گروہ زیر بحث ہیں ان کے عقائد زیر بحث ہیں, ان سب کے بارے میں یہ کہا کہ یہاں تو یہ باتیں بنا لیں گے لیکن وہ دن آئے گا کہ جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. لفظ جمیعن کی تاکید نے ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے, خواہ وہ خدا کے شریک ٹھہرانے والے ہوں, قیامت کا انکار کرنے والے ہوں, یا آیات الہی کی تکذیب کرنے والے. ظاہر ہے کہ عقائد میں یہی دو چیزیں ہیں کہ جو زیادہ قرآن مجید میں زیر بحث آتی ہیں. مخاطبین میں یا تو وہ لوگ ہیں کہ جن سے بحث شرک اور توحید پر ہو رہی ہے, یعنی قرآن مجید توحید کو اس کی خالص صورت میں پیش کر رہا ہے. جو توحید قرآن پیش کرتا ہے بس یہی توحید ہے. خدا کی کتاب سے نہ کوئی توحید کا بیان پیچھے رہ گیا ہے نہ آگے. توحید ہی کو بیان کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. یہ جو قرآن میں توحید بیان ہوئی ہے یہ عوام کی توحید نہیں ہے محض, یہی اصل توحید ہے. اسی توحید پر ایمان کے نتائج آخرت میں نکلنے والے ہیں. اس وجہ سے جن لوگوں نے شرک کی مختلف صورتوں کو اس توحید کے ساتھ ملا کے ماننے کی جدوجہد کی انہوں نے بھی خسارے کا سودا کیا, اور جنہوں نے اپنے صوفیانہ تصورات کو توحید یا خص الخواص کی توحید بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کسی چیز کو خدا کی مخلوق کو, مخلوقات کو, تمام کائنات کو خدا کا جسدی ظہور بنا کے پیش کیا جائے گا تو قرآن نے سری نس میں سیدنا مسیح علیہ السلام سے متعلق عقائد کی تردید کرتے ہوئے بتا دیا ہے یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. اس وجہ سے اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا. توحید وہی ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے پیش کی ہے اور وہی ہے جس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی. تو یا یہ ہوگا اور یا پھر یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے ہوں گے. اور جب ان چیزوں پر تنبہ ہوگا, جب ان چیزوں پر تنبیہ ہوگی, جب ان کی طرف توجہ دلائی جائے گی تو کس بنیاد پہ توجہ دلائی جائے گی؟ آج بھی کیا کوئی شخص محض منطقی طریقے سے ان چیزوں پر توجہ دلا کے فیصلہ کن بات کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے, اور قرآن مجید پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں اور الہامات میں آخری الہام اور آخری کتاب ہے. تو اسی کتاب کو پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کی آیات پیش کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور وہ اس طرح اپنے اوپر ایمان کا تقاضا کرتا ہے. اب بھی یہی بتایا جاتا ہے. تو یہی جرم ہے جو پھر ہوتے ہیں. یہ سب اگرچہ مشرکین تھے مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوہ تکذیب میں کسی حد تک الگ الگ بھی تھے، یعنی شرک کی مختلف صورتیں پائی جاتی تھیں۔ ہمارے ہاں بھی اس وقت اگر آپ مسلمان امت کا جائزہ لیں تو اس میں فلسفیانہ شرک کی صورتیں ہوں گی، مبتدیانہ شرک کی صورتیں ہوں گی، فاسقانہ شرک کی صورتیں ہوں گی، اسی طرح کی بہت سی صورتیں پائی جائیں گی۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ الگ الگ صورتیں ہوں، لیکن بہرحال بحثیت مجموعی چونکہ شرک ہی پر اصرار کیا جا رہا تھا تو اس لیے یہ فرمایا۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، فرمایا کہ پھر جب وہ دن آ جائے گا اور جب یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو جانتے ہو کیا ہوگا، پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہاں تاویلات بھی ممکن تھیں، ہو گئیں، فلسفے تراشنے بھی ممکن تھے، تراش لیے گئے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ممکن تھا، جو کچھ ڈالنے کی صحیح کرنی تھی کر لی گئی، لیکن وہاں پردے اٹھ جائیں گے، حقیقت اپنی آخری صورت میں سامنے آ جائے گی، تو فریب ختم ہو جائے گا۔ فتنہ کا لفظ یہاں اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ فتنہ کا لفظ اپنے اندر کئی پہلو رکھتا ہے، جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کو پھر اس جگہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے، یعنی اصل میں تو یہ پرکھنے جانچنے کے معنی میں ہے، لیکن کبھی اپنے اصل مفہوم کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے، کبھی اپنے لوازم کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرات جو کچھ کرتے تھے اس کا نتیجہ چونکہ لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش بن جاتا تھا۔ ابھی بھی دیکھیے کہ جو عوام ہوتے ہیں، عامۃ الناس، ان کے لیے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اعتماد کر کے دین سمجھنے کے لیے دانشوروں کے پاس، مذہبی رہنماؤں کے پاس جائیں گے، تو اگر ان کو اس طرح کی بھول بھلیا میں ڈال دیا جائے گا تو یہ وہ فتنہ ہے کہ جس میں لوگ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اس کا فریب ختم ہو جائے گا، مگر کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، یعنی اس موقع کے اوپر انکار کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ فریب ختم ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ اس موقع پر اپنے جرائم کا انکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان دونوں کی توضیح کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پہلی بات پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ فتنہ آیا ہے، یعنی قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ثم لم تکن فتنتهم، فتنے کا لفظ آیا ہے، اس کی اضافت فاعل کی طرف ہے، اور جملے میں استثناء منقطع ہے، اور انداز کلام تنزیہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تاریخ کے انداز میں یہ کہا ہے کہ اب تو بہت بڑی بڑی باتیں بنا لیتے ہو، لیکن اس دن یہ فریب ختم ہو جائے گا۔ فریب کن کا؟ وہ جو لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ تو گویا اضافت فاعل کی طرف ہو گئی، اور آگے کہا کہ الا ان قالوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا فریب ختم ہو جائے گا، ہاں اتنا فریب باقی رہ جائے گا، بلکہ منقطع استثناء ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بے بسی کی کیفیت ہوگی، کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہوگا، لیکن جسارت کریں گے یہ کہنے کی۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ انداز کلام تنزیہ ہے، یعنی جس طرح کے فریب دنیا میں دیتے رہے اس کی کچھ جائش ختم ہو جائے گی۔ ہاں کچھ کر سکیں گے تو یہی کہ اپنے جرم کا انکار کر کے اس کی پاداش سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی اب اس کی گنجائش نہیں ہوگی کہ تاویل پیش کر دیں، اس کی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی بات بنا لیں، اب بات بنائے بھی نہیں بنے گی، تو اس وجہ سے کوشش کریں گے کہ سرے سے اپنے جرم ہی کا انکار کر دیں، تو اس وجہ سے اس کو منقطع استثناء کہا ہے، یہ صورت ہوگی۔ دوسری چیز کہ پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، اس پر نوٹ ہے کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین اس روز اپنے شرک کا اقرار کر لیں گے، یہاں انکار کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگ کہ جو منطقی مزاج رکھتے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو نکال کے تضادات ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہاں پیش آنے والا ہے قیامت میں، اس میں احوال مختلف ہوں گے۔ قرآن مجید کہیں اس کے کسی پہلو کو بیان کر دیتا ہے، کہیں کسی پہلو کو بیان کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، گویا انکار کر دیں گے، اور بعض جگہوں پر یہ بیان ہوا ہے کہ اپنے شرک کا اقرار کر لیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشان ہو کر کسی مرحلے میں انکار کریں گے اور کسی میں بالآخر ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. یعنی وہاں جو صورت پیش آئے گی وہ کوئی بسیط صورت نہیں ہوگی, اس میں کئی مرحلوں سے لوگ گزریں گے. یعنی موت کے بعد اٹھے, ایک نئی دنیا سامنے آ گئی, ایک رد عمل ہوگا. محشر میں جمع ہو گئے, ایک دوسری صورت پیش آ جائے گی. ابھی بھی کچھ ترددات باقی ہوں گے تو خدا کی عدالت لگ جائے گی. تو مختلف مرحلوں پر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مجرم اپنے احوال میں بھی گزریں گے. تو اس کا قرآن ذکر کرتا ہے, ماننے پر مجبور ہو جائیں گے بلکہ اپنے شرکا کو پکاریں گے بھی کہ جو صورتحال درپیش ہو گئی ہے شاید اس سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا ہو سکے. یعنی جو بھی اس وقت کرنا ممکن ہوگا کرنے کی کوشش کریں گے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھو انہوں نے, ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے. کذبوا علی انفسہم, یہ جو کذب علی النفس ہے یہی در حقیقت ظلم علی النفس ہی بن جاتا ہے. قرآن مجید ظالم النفس سے ہی کہتا ہے, تو اس میں کیا مراد ہوتی ہے, اپنے اوپر اپنی جان پر ظلم کرنا. یعنی کوئی ایسا عقیدہ, ایسا نظریہ اختیار کر لینا یا ایسے استکبار میں مبتلا ہو جانا کہ جو قیامت میں اللہ کی گرفت کا باعث بن جائے گا, اور ظاہر ہے کہ اس وقت پھر جو تعذیب ہوگی, اس وقت جو مواخذہ ہوگا وہ جان پر ظلم ہوگا. اور یہ کس نے ڈھایا, یہ انسان نے خود ڈھایا. تو اس وجہ سے اس کو ظلم نفس کہا ہے قرآن مجید نے. یعنی ظلم کا لفظ قرآن میں دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے, ایک اس پہلو سے کہ کسی پر ظلم کیا جائے, اور ایک یہ کہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا جائے. تو جب اپنے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو یہ در حقیقت شرک کا, کفر کا ارتکاب ہے. یہاں یہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے. وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور جو افترا یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا. یعنی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا. پھر کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے, دیکھو انہوں نے, ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے, اور جو افترا یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے. یہ جو کہا کہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے, اس میں یہ لطیف تاریخ بھی ہے کہ دنیا میں خدا کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتے رہے اور یہاں اپنے اوپر جھوٹ گڑ رہے. یعنی وہاں اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے اور یہاں اپنے اوپر جھوٹ باندھ رہے. تو گویا یوں سمجھیے کہ جو یہاں اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر آخر میں اپنے آپ پر جھوٹ باندھنا پڑے گا, یہ سزا ملے گی اس کی. اور یہی در حقیقت خود اپنے اوپر گواہی بھی ہوگی کہ میں نے کس جرم کا ارتکاب کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا. ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں, یعنی یہ ان کے ظاہر کو بیان کیا, کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے. کیسے ڈال دیے ہیں؟ اپنے قانون کے مطابق. قرآن مجید میں چونکہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ الٹ اپ نہیں ہوتا, پردے ڈالے جاتے ہیں تو ایک قانون ہے جس کے مطابق ڈالے جاتے ہیں. ہدایت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, تو یہ چاہنا کوئی الٹپ چیز نہیں ہوتی, اس کا بھی ایک قانون ہے. یہ کہتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں گمراہی میں ڈال دیتا ہوں, اس کا بھی ایک قانون ہے. کیسے وہ گمراہی ہے جو انسان خود اپنے لیے خرید لاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ کے ایک قانون کے مطابق ہوتے ہیں, اور جو قانون اس کی حکمت پر مبنی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے, تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی حکمت کے مطابق نتائج نکالتے ہیں. تو قرآن مجید جب عام طور پر اس مشیت کو بیان کرتا ہے تو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ مشیت اللہ کی علم اور اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. یعنی خدا کی کوئی مشیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جیسے ہم بے سوچے سمجھے کوئی کام کر ڈالتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو وہاں تنبیہ کی جاتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو چاہتا ہوں یا جیسے چاہتا ہوں, تو یہ میں سب کچھ کیسے چاہتا ہوں, جیسے میرا علم تقاضا کرتا ہے, جیسے میری حکمت تقاضا کرتی ہے. تو اسی کو ہم قانون کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی علم پر مبنی فیصلہ, حکمت کے مطابق فیصلہ. ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں, مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے ہیں. یہ ہر جگہ واضح کر دینا چاہیے قانون کے مطابق, تاکہ کوئی اشتباہ نہ ہو. اب پردے ڈال دیے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ اَن يَفْقَهُ ہو, کہ اس کو سمجھیں. اس کو ظاہر ہے کھولنا پڑے گا عربیت کے اسلوب کو, تو میں نے کھول دیا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں. یعنی پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھیں. سمجھنے میں پردہ حائل کر دیا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں, اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے. اتنی بات پھر اس کے نتیجے میں بھی صاف ہو گئی کہ سن کر بھی نہ سنیں. تو یہ قرآن مجید میں جو زبان استعمال کی گئی ہے, اس کے بعض متعلقات ہوتے ہیں جو لفظوں میں نہیں ہوتے, ترجمے میں ضروری ہے کہ ان کو کھول دیا جائے. وہ اصل میں لفظی کا تقاضا ہوتے ہیں یا تالیفی کا تقاضا ہوتے ہیں. ترجمہ کرنے والے کو اسے آج کی زبان میں منتقل کرنا ہے تو اس کو کھول دینا چاہیے. ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں, مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے ہیں, کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں, اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے کہ سن کر بھی نہ سنیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے. اس میں پھر دو نوٹ ہیں. ایک اپنے قانون کے مطابق پر ہے, میں نے لکھا ہے, یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ایک بلیغ کتاب, خطبات کے اسلوب کی کتاب, وہ جگہ جگہ ان چیزوں کی تفصیل نہیں کرے گی. جب ایک جگہ بیان کر دیا, دو جگہ بیان کر دیا کہ فلاں معاملہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک قانون ہے, تو اب ظاہر ہے کہ باقی جگہوں کے اوپر اس کتاب کو پڑھنے والے کو خود سمجھ لینا چاہیے. یعنی اس اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے, وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا, یعنی ایک چیز یہ ہے کہ حق سامنے آیا اور ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی اشکال ہے, کوئی بات واضح نہیں ہو رہی, کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں, تو یہ تو حق کو جاننے کا سفر ہے, یہ برسوں بھی جاری رہے تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے. لیکن واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے, بات سمجھ میں آ گئی, انسان کے باطن نے گواہی دے دی, اب میں بحث میں ہار جاؤں, میں جو کچھ مانتا رہا ہوں اقرار کر لوں کہ غلط مانتا رہا ہوں. اچھا, میں تو بہت دانشور, بہت حکیم, یہ میرے مقابلے میں ایک ان پڑھ نے, ایک امی نے آ کر یہ بات کر دی ہے. تو بے شمار چیزیں ہیں جو قبول حق پر رکاوٹ بنتی ہیں. جب وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں تو پھر انسان جس رد عمل کا اظہار کرتا ہے وہ سرکشی کا رد عمل ہے. اسی کو قرآن استکبار کہتا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا اور جانتے بوجھتے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے. یعنی قانون کیا ہے کہ جب نوبت یہاں پہنچ گئی, میں نے عرض کیا کہ اشکال تھا, سوال تھا, وضاحت طلب کرنی تھی, کرتے رہیے بحث اس پر, لیکن جب باطن نے گواہی دے دی اور سرکشی کی بنیاد پر انسان نے نہیں مانا, تو اب بھی اللہ مہلت دیتے ہیں, یعنی کچھ وقت دیتے ہیں کہ یہ سنبھل جائے, یہ اپنی سرکشی سے تائب ہو جائے. سرکشی کیا چیز ہے؟ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا, آپ کی بات میں ضد شامل ہو گئی, آپ نے کسی تعصب کو درمیان میں دیوار بنا لیا اور یہ طے کر لیا کہ نہیں, یہ بات تو آفتاب کی طرح بھی روشن ہوگی تو ہم نے نہیں ماننی. اس طرح کی جو چیز بھی اللہ کی کتاب کو سننے سمجھنے کے راستے میں رکاوٹ بنا لی جائے گی، پھر اس کے بعد رویے میں سرکشی آپ سے آپ پر آئے گی، تو اللہ اسے مہلت دیتے ہیں. پھر اس مہلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل و دماغ کو دعوت حق کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ تو اپنے قانون کے مطابق کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ اس فوراً بعد آ جائے، مہلت ختم ہو جائے، کیونکہ زندگی اور موت میں بہت سے دوسرے پہلو بھی موجود ہیں، لیکن اس کے لیے وہ گویا موت ہوتی ہے، یعنی روحانی موت. اب وہ ایک مردہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں اس سے محروم کر دیا کہ اب کوئی صحیح بات اس کے اندر اترے. یہ جو دعوت حق کے لیے دل و دماغ کو بند کر دینا ہے، اس کا اوپر ذکر ہوا ہے. یہ خدا کا عذاب ہے جس سے وہ اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں مرنے سے پہلے ہی دوچار ہو جاتا ہے. یہ جو قانون ہے، اس قانون کو اگر آپ وضاحت سمجھنا چاہیں تو میں نے کچھ حوالے دے دیے ہیں نیچے، کہ مثلاً سورہ نساء کی آیت 155 کو دیکھیے، آراف کی آیات 100-102 کو دیکھیے، نحل کی آیات 106-108 کو دیکھیے، صف کی آیت 5 کو دیکھیے. ان میں جگہ جگہ یہ چیز بیان ہوئی ہے، اور پھر جب بیان میں اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ بتایا جائے گا کہ یہ کس طرح کا قانون ہے اور اس قانون کے کیا نتائج نکلتے ہیں. یہاں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، جو کچھ سنتے ہیں پھر اس کو سمجھتے نہیں، کانوں کو بہرا کر دیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر قسم کی نشانیاں بھی ان کے سامنے پیش کر دی جائیں، پھر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے. پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اس پر یہ نوٹ ہے کہ یہ محض مبالغے کا ایک اسلوب نہیں، یہ کہا نا ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں، یہ محض مبالغے کا ایک اسلوب نہیں بلکہ بیان حقیقت ہے. استاذ امام لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے عجائب اور کرشمے ظاہر نہیں ہوئے. یعنی یہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے اس سورہ میں بھی مخاطبین یہ کہیں گے کہ کوئی لائیے نا ایسی بات کہ جو اس دنیا کے قانون سے اوپر اٹھی ہوئی ہو، ہم بھی متوجہ ہو کے بات سنیں. تو گویا عجائب اور کرشموں کا مطالبہ کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے عجائب اور کرشمے ظاہر نہیں ہوئے. آخر یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، ابر، ہوا، رات، دن کیا ہے؟ یعنی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ جو کارخانہ ہے، یہ کوئی کم بڑا کرشمہ ہے؟ یعنی یہ تو اپنے وجود میں، اپنے ذرے ذرے میں کرشمہ ہے. ایک بچے کی پیدائش کو دیکھیے، ایک پودے کو اگتے ہوئے دیکھیے، ایک پھول کو کھلتے ہوئے دیکھیے، سمندر کے کنارے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے اور اس کی عظمت کو دیکھیے، لہروں کو اٹھتے ہوئے دیکھیے، ان کی تلاطم خیزیوں کو دیکھیے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہستی کیسی ہستی، کیسی علیم ہستی، کیسی عظیم ہستی. ساری کائنات کرشموں اور عجائب سے بھری پڑی ہے. کیا یہ کرشمے اور عجائب نہیں ہیں؟ ساری کائنات کرشموں اور عجائب سے بھری پڑی ہے، لیکن جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہی نہ ہوں ان کا کیا علاج؟ جس طرح ان سارے عجائب اور کرشموں سے ان کی آنکھیں بند ہیں، اگر اور کرشمے بھی ان کو دکھا دیے جائیں، جب بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اس کی بڑی ہی درد انگیز داستان ہے جو ہم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں ملتی ہے. کیا کیا کرشمے ہیں جو فرعون کو، ان اس کے اعیان و اکابر کو نہیں دکھا دیے گئے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ دکھایا جا رہا تھا تو پوری مصری قوم بھی دیکھ رہی، لیکن کیا اس کے بعد ایمان کی توفیق ہو گئی؟ وہ آخری مرحلہ آ گیا کہ جس کے بعد پھر کوئی چارہ باقی نہیں رہتا. اس موقع پر یہ کہا کہ اب میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، جب بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے اور اپنی ہٹ پر جمے ہی رہیں گے، یعنی یہی ہوگا. تو اس وجہ سے یہ فرمایا، یہ کوئی مبالغے کا اسلوب نہیں ہے کہ یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے. حَتَّى اِذَا جَاؤُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ تمہارے پاس حجت کرتے ہوئے آئیں گے، جاؤ کا یجادلونک یعنی آئیں گے حجت کرتے ہوئے، دلیل بازی کرتے ہوئے، حجت کرتے ہوئے آئیں گے، تو یہ منکرین کہیں گے یہ تو محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ یعنی اب یہ بتا دیا کہ تاریخ کا استدلال جو اس لحاظ سے بدیہی استدلال بن جاتا ہے کہ گویا آپ نے اس کو اپنے سامنے دیکھ لیا، وہ بھی اللہ کی ایک نشانی کا ظہور تھا، تو اہل عرب اس طرح کی بہت سی چیزوں سے واقف تھے۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہے نا کہ آپ نے عقلی دلائل دیے، عقلی دلائل میں کچھ نہ کچھ پردہ و حجاب رہ جاتا ہے، لیکن جب جو بات ان عقلی دلائل سے ثابت کرنا مقصود ہے اس کو آپ نے ہوتے ہوئے سامنے دکھا دیا یا تاریخ میں دکھا دیا۔ تو قرآن مجید پہلے مرحلے میں تو تاریخ ہی میں دکھاتا ہے نا، پھر سامنے بھی دکھا دیا گیا۔ یعنی جب آخری عذاب کا فیصلہ ہوا جس کو ہم سورہ توبہ میں دیکھیں گے، سامنے بھی دکھا دیا گیا، لیکن تاریخ کی مثالیں دے کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھ لو عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کہتے تھے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی قرآن جب عاد و سمود، مدین، سبا، قوم لوط اور قوم فرعون کی تباہی کے واقعات سنا کر انہیں خبردار کرتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے بوکھلا کر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ تو پچھلی قوموں کے بے سر و پا افسانے ہیں جو معاذ اللہ ایک سرپھرا سناتا پھرتا ہے۔ یعنی یہ جواب دے کر، یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، اس کا تجزیہ کر کے، اس کی تحلیل کر کے، اس کو دیکھنے کی بجائے یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت وہ رد عمل تھا کہ جس وقت انسان اپنے باطن میں حق کے مقابلے میں سرکشی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ظاہر میں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا چیز سامنے آتی۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْ، یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ان داستانوں سے عبرت نہ پکڑیں، ان میں جو سبق پوشیدہ ہے اس سبق کی طرف توجہ نہ دیں، جس چیز پر ان سے استدلال کیا جا رہا ہے اس کو پیش نظر میں رکھیں، تو ان کو بھی روکتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، بے سر و پا باتیں ہیں، اساطیر الاولین، ان کو سنانے کا شوق ہے، سنا رہے ہیں۔ تو اس طرح دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں، یناؤنان۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جب گریز کرتا ہے تو اپنے باطن میں ایک جنگ لڑتا ہے، ایک کشمکش سے گزرتا ہے، یہ سر جھٹکتے ہیں اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا احساس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے، یعنی انسان جس وقت مفادات میں، تعصبات میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں تباہ کس کو کر رہا ہوں، اپنے آپ کو۔ وہ تباہی چونکہ نسیہ ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی ادھار ہوتی ہے، بعد میں سامنے آنی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو مہلت دے رکھی ہے وہ امتحان کے لیے ہے، تو مہلت کا عرصہ حجاب بنتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان اس طرح کے بہانے تراشتا ہے، احساس نہیں کرتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ موقع ہوتا ہے جب قرآن مجید تخفیف کا اسلوب اختیار کرتا ہے، یعنی لوگ جب سرسری طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید استدلال کے بجائے انذار شروع کر دیتا ہے، ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے زمانے کے ایک بڑے فلسفی استاد نے یہ کہا کہ میں قرآن کو پڑھ کر کیا کروں، وہ تو جگہ جگہ بس لٹ لے کے عذاب ہی کی خبر دے رہا ہے، لیکن آپ تدبر کی نگاہ سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تخفیف کہاں آتی ہے، جہاں مقابل میں سرکشی آتی ہے. یعنی اگر استدلال کا موقع ہو تو قرآن استدلال کرتا ہے, عقلی استدلال کرتا ہے, قرآن مجید انفس کے دلائل دیتا ہے, افاق کے دلائل دیتا ہے, قرآن مجید تاریخ کی شہادتیں پیش کرتا ہے. لیکن جس وقت مخاطب سرکشی پر اتر آتا ہے تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ سرکشی کے مقابل میں اب استدلال کا تو کوئی موقع نہیں رہا, لیکن یہ سن لو کہ اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے. وہی رکھ دیا یہاں سامنے. اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے, پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں. اس کے بعد ایک لفظ ہے جس کو مقدر کر دیا ہے, میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے, ابھی اس پر اپنا نوٹ میں آپ کو سناتا ہوں. اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے, پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں. کس لیے؟ کہ تصدیق کریں. یعنی یہاں ہم نے جھٹلا دیا, قیامت آ گئی تو قرآن نے گویا اس کی تصویر سامنے رکھ کے کہا کہ پھر پچھتاؤ گے, پھر کہو گے کاش واپس جائیں اور ہمیں پھر ایک مرتبہ موقع ملے کہ تصدیق کریں. یا لیتلا نرد ولا نکذب, واپس بھیج دیے جائیں کہ تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں. یعنی نرد ولا نکذب کے بیچ میں ایک لفظ ہے جس کو مقدر کر دیا. ونکون من المؤمنین, اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. اس پر جو نوٹ ہیں وہ دیکھیے, اصل الفاظ ہیں ولا نکذب. یہ جو کہا نا نرد ولا نکذب, یہ مضارع خفیف ہے, یعنی ولا نکذبہ ہے, لیکن تمنی کا جواب نہیں ہے. اس لیے کہ تمنی کے جواب کو تو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا. اس کا نصب دلیل ہے کہ تمنی کا جواب یہاں اس کا معطوف علیہ ہے جو حذف کر دیا گیا ہے. یعنی تمنی کے جواب کی حیثیت اس کی نہیں ہے. اس سے پہلے جو واؤ ہے وہ عطف کر کے بتا رہی ہے کہ کوئی لفظ یہاں مقدر ہو گیا ہے, محذوف ہو گیا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں تمنا کے جواب میں فنصدق یا اس کے ہم معنی کسی لفظ کا آنا بالکل واضح تھا. یعنی جب یہ کہا یا لیتنا نردو, کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں, تو پیچھے جو مضمون ہے وہ بتا رہا ہے کہ واپس جانے کی خواہش تمنا کیوں پیدا ہوگی. اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا. وہ کیا تھا؟ فنصدق, کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر ہم تصدیق کریں. اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا. اور ولا نکذبہ میں جو حرف عطف ہے اس کے ذریعے سے محذوف کا پتہ دے دیا. یعنی یوں نہیں کیا کہ لا یا لیتنا نردو فلا نکذبہ کہا ہوتا, ولا نکذبہ کہا تو واؤ سے یہ معلوم ہو گیا کہ محذوف کوئی حرف ہوا ہے, تو گویا اس کا پتہ دے دیا. ولا نکذبہ کے اظہار میں جو بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ان کی حسرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور اعتراف جرم کا بھی. یعنی نصدقہ کو محذوف کر دیا, وہ آپ سے آپ واضح ہو جائے گا اور عربی زبان سے واقف ایک شخص سمجھ لے گا. اور لا نکذبہ کا اظہار کر دیا تو گویا اعتراف جرم نمایاں ہو کر سامنے آ گیا. یعنی آج تو اکڑ رہے ہیں اور قرآن کو ایک داستان پارینہ قرار دے رہے ہیں, لیکن کل حسرت کریں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں جائیں کہ اپنے رب کی آیات کی تصدیق کریں اور ان کی تکذیب نہ کریں. تو جب کوئی گروہ, کوئی جماعت یا کوئی فرد اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے, یعنی جب اس کے سامنے حق آیا, جب اس کے سامنے دعوت آئی, جب روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ کیا بات ہے, اور اس نے اپنے باطنی احساسات کے اندر ایک چیز کو پا لیا, اب تعصبات آڑے آ گئے, اب مفادات راستے میں حائل ہو گئے, اب مزومات راستے میں حائل ہو گئے, یہ جگہ ہے. جب اس جگہ پر انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اپنے باطن میں سرکشی کا ارتکاب کرتا ہے. یہ بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انسان کے باطن میں محسوس ہوتی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ اس انجام کو یاد رکھو جو اس سرکشی کے نتیجے میں پیش آنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا فاطمہ فوجدہ علی بابها سترا فلم يدخل علیہ وکلم کان يدخل الا بدابها قال فجاء علی فراها مختما فقال ما لك؟ فقالت جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يدخل علی فاتاه علی فقال یا رسول اللہ ان فاطمہ اشتد الیہ انک جئتها فلم تدخل علیہ فقال انی رأیت علی بابها سترا موشیا وما انا والدنیا وما انا والرقم. قال فذهب الى فاطم فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت فقل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تامرنی به؟ فقال كلها ترسل به الى بني فلان. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے تو دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے. سیدہ فاطمہ کا گھر گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا گھر تھا. یہ تاریخی طور پر معلوم ہے کہ سیدنا علی کو آپ ہی نے پالا تھا, پرورش کی تھی, اور پھر گویا اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جو کچھ لڑکے کو کرنا تھا وہ بھی آپ نے کیا, اور جو کچھ ایک بیٹی کے باپ کو کرنا تھا وہ بھی آپ نے کیا. گھر بھی حجروں کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا. یعنی جب آپ تشریف لاتے کہیں باہر سے تو تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کا حجرہ آتا تھا یا پہلے ان کا گھر آتا تھا. گھر کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جن کے دروازوں پر ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے یا کوئی چھوٹا موٹا کباڑ لگا ہوا تھا, تو حضور پہلے ادھر جاتے تھے. تو یہ گویا آپ ہی کے گھروں میں سے ایک گھر تھا. آپ کی جو دوسری صاحبزادیاں ہیں سیدنا عثمان کے گھر میں تھیں, تو ان کے ظاہر ہے کہ اپنے الگ گھر تھے, اور سیدنا عثمان کی معاشی حالت بھی بہت مختلف تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک گھر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے تو دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے, چنانچہ آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے, جبکہ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ آپ باہر سے آئیں اور سب سے پہلے ان کے گھر نہ جائیں. یعنی جب آپ باہر سے تشریف لاتے تو گویا بیٹی کو دیکھ کر یا کوئی محبت کی بات کر کے یا تھوڑا وقت گزار کے پھر آپ آگے جاتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے کچھ دیر بعد علی رضی اللہ عنہ آ گئے. یعنی جب آپ واپس چلے گئے, وہیں سے پلٹ گئے, تو کچھ دیر نہیں گزری کہ علی رضی اللہ عنہ گھر آ گئے, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت رنجیدہ بیٹھی ہیں, یعنی صاحبزادی بہت رنجیدہ بیٹھی ہیں. تو پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مگر گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے, باہر ہی سے واپس چلے گئے. سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, فاطمہ کو یہ بات بہت گراں گزری ہے کہ آپ اس کے ہاں آئے بھی اور گھر میں داخل نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اس کے دروازے پر ایک پردہ دیکھا ہے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے. بھلا بتاؤ مجھے اس دنیا سے کیا غرض اور مجھے ان نقش و نگار سے کیا واسطہ؟ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس گئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا. انہوں نے کہا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے, پوچھئے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا, فاطمہ سے کہو اسے بنو فلاں کے ہاں بھیج دے. یعنی گویا آپ نے یہ کہا کہ یہ پردہ میں یہاں نہیں پسند کرتا, یہ فلاں لوگوں کو دے دیا جائے, یعنی مسلمانوں میں سے کسی اور گھرانے میں بھیج دیا جائے. میں اس باب کی روایات کے شروع میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ اختیار کیا, یعنی اپنے لیے ایک فقیرانہ زندگی کا, یہ مدینہ آ کر اختیار کیا. مکہ میں آپ کی زندگی ایک متمول تاجر کی زندگی تھی, اور یہ تاریخی روایات سے معلوم ہے. یہاں آ کے اختیار کیا. کیوں اختیار کیا؟ اس کے بارے میں میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس لیے نہیں کہ یہ چیز آپ کے دین میں مطلوب ہے, یا یہ دین دنیا کی زینتوں کے بارے میں یہ رویہ بتاتا ہے. یہ بات تو قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتیں ایمان والوں ہی کے لیے, ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے, صرف اسراف ہے جس سے بچنا چاہیے. تو قرآن مجید جب کسی چیز کو اصول میں واضح کر دے تو ہمارے سامنے جب روایات آئیں گی, واقعات آئیں گے, تو ان کو اس فریم کے اندر رکھ کے دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا محل ہے, اس محل کو متعین کیا جائے گا, تب وہ چیزیں قابل قبول ہوں گی. کیونکہ یہ لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں, آ کے واقعات بیان کیے ہیں, کوئی جملہ نقل کر دیا ہے, کوئی بات نقل کر دی ہے, ضروری ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب کے بنائے ہوئے فریم میں رکھ کے دیکھا جائے. تو میں نے اس میں توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی تھے داؤد و سلیمان, اور ہمیں معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا وہ سرہم ممرد من قواریر تھا, اس کو دیکھ کر ملکہ بلقیس دیہاتی ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے ہر چیز کا ایک محل اور موقع ہے, یہ علی الاطلاق کوئی مذمت کا مقام نہیں ہے. چنانچہ اس روشنی میں ان روایات کو اب دیکھیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے, سیدہ آپ کے گھر ہی کا حصہ ہے, یعنی آپ کی بیٹی ہیں, تو آپ اس وقت مدینہ میں آنے کے بعد ایک ذمہ داری کے مقام پر ہیں. یعنی آپ اللہ کے پیغمبر تھے تو آپ کی ذمہ داری دعوت دینا تھی, پیغام پہنچایا, مکے میں آپ نے یہی کام کیا, یہاں آ کر لوگوں کی ذمہ داری آپ پر آ پڑی, یعنی گویا آپ حکمران بن گئے. ذمہ داری ہر لحاظ سے آپ ہی کی تھی, کیونکہ حکمران کی حیثیت سے بھی ذمہ داری تھی, اور جن لوگوں نے ہجرت کی, تکلیفوں میں مبتلا ہوئے, اپنا گھر بار چھوڑا, انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے لیے چھوڑا. جب وہ مدینہ میں آئے تو آپ نے مواخات قائم کر کے ان کا معاشی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی. اس وقت بھی جب بڑی بڑی حکومتوں پر مہاجرین کا بوجھ آ پڑتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا نازک کام ہے. عام حالات میں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں جو اپنی معاش کی جدوجہد کر رہے ہیں, دکان کھول لیا, کہیں بیٹھ گئے ہیں, کوئی کاروبار کر لیا, کوئی ہنر بنا لیا, لیکن جس وقت اس طرح لوگ آتے ہیں, اپنا کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں, کوئی راس البال بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, اب کیا کیا جائے ان کے لیے؟ چھوٹی سی ایک بستی ہے, یعنی کوئی بڑے وسائل رکھنے والی حکومت نہیں ہے. تو آپ نے ایک تو یہ کیا کہ مواخات قائم کی, لیکن جو لوگ باقی رہ گئے ان کے لیے مسجد ہی میں ایک چبوترا, جس کو آج کی اصطلاح میں سمجھایا جائے تو مہاجر کیمپ قائم کر دیا. یہ ہے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے, اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے اپیل کی کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, یہ اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں اور یہ بالکل فقیر محتاج ہو کے رہ گئے ہیں, ان کی مدد کرو. یہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری کے خیال سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ تک کم و بیش 7-8 سال تک اپنے اوپر یہ پابندی لگائے رکھی کہ آپ کے ہاں آپ کے گھر میں کوئی زینت کی چیز نہیں آئے گی. ظاہر ہے کہ یہ پابندی جب انسان لگاتا ہے تو انسان کی فطرت میں جس طرح ضرورت کے دائیات ہیں, اس طرح جمالیاتی حس بھی موجود ہے, اس کے دائیات بھی ہیں, زینتوں کی طرف رغبت بھی ہے. کھانے میں انسان اس پہ صرف اکتفا نہیں کر لیتا کہ بس پیٹ بھر لے, اس میں بھی ذائقے تلاش کرتا ہے. تو یہ بڑا ریاض ہے, یہ اپنے اوپر بڑے ضبط کا مقام ہے. یہ صورتحال ہے جس کو پس منظر میں رکھیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی ایک تزئین کی صورت بنی ہوئی ہے, بڑا ہی منقش خوبصورت پردہ لٹکا ہوا ہے, تو آپ نہیں آئے گھر میں, چلے گئے. اور پھر جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے تو یہ دنیا اپنے لیے ممنوع کر لی ہوئی ہے, اب مجھے اس دنیا سے کیا کہتے, یہ دنیا میں نے اپنے لیے ممنوع کر لی ہوئی ہے, یعنی مجھے نہیں چاہیے یہ چیز. ظاہر ہے کہ اس طرح آپ گویا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے جو فیصلہ کر رکھا ہوا ہے, میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی چیز اس فیصلے میں کوئی اضمحلال پیدا کرے, وہ میرے گھر میں ہو یا میرے متعلقین کے گھر میں ہو. تو یہ بات پہنچائی گئی, ظاہر ہے سیدہ ہیں, حضور کی صاحبزادی ہیں, یہ جانتی ہیں کہ ہمیں کس ذمہ دارانہ جگہ پر رہنا ہے. آپ کے فیصلوں کے جو اثرات ہیں ان کو قرآن سورہ احزاب میں زیر بحث پہ آیا, اور وہاں ازواج مطہرات کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک زندگی اختیار کی ہے, اور حالات کی کچھ سنگینیاں بھی پیش آ گئی ہیں, تو آپ فیصلہ کر لیجئے, آپ کو ساتھ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں, لیکن اگر رہنا ہے تو پھر یہ سمجھ کر رہیں کہ انہی حالات میں گزارا کرنا ہے. تو یہ موقع ہے کہ جس میں گویا سیدہ نے بھی سر تسلیم خم کر دیا, توجہ نہیں ہوئی تھی. حضور نے توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے, آپ کا کیا ارشاد ہے, میں کیا کروں؟ تو فرمایا بنو فلاں کو بھیج دیجئے. تو میں نے اس پر نوٹ لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ اسے بنو فلاں کے ہاں بھیج دو, یہ ہدایت بتا رہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے آپ اس طرح کی چیزوں کو ممنوع یا ناپسندیدہ, یہاں تک کہ خلاف اولا بھی نہیں سمجھتے تھے. یعنی سوال یہ نہیں تھا, اپنے لیے آپ نے ایک فیصلہ کیا, اور یہ فیصلہ ہے آپ کا جس نے ہمیں قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے کہ اگر حکمران بنے ہو, لوگوں کی ذمہ داری سنبھالی ہے, تو اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرو. یعنی حالات دیکھو, قوم کے حالات کیا ہیں, وہ کس صورتحال سے دوچار ہے, रिफाइयत के मौके हैं तो सर्व ममर्रद मिन कवारीर बनाओ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर पैगंबर का उसवा यह है। खुलफाए राशिदीन ने इसी उसवे की पैरवी की, इसीलिए उनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, इसीलिए उनकी हुकूमत को खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कहा जाता है। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सवालात के लिए हाजिर हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब सवालात का आगाज करते हैं। ये पहला सवाल एक साहिब इल्म का तबसरा है और इस पर एक तालिब इल्म ने ये सवाल किया है कि आप इस तबसरे को कैसे देखते हैं और फिर हमें समझाएं कि इस मसले को देखने का इल्मी अप्रोच क्या है। ये तबसरा है कि फराही और इस्लाही साहिबान का तसव्वुर कतई दलालत बजाते खुद मुभम है। उनके यहाँ ये वाजे नहीं है कि कतई दलालत में दलालत की कौन सी अकसाम शामिल है कौन सी नहीं है, यानी क्या इस कतियत का दायरा सिर्फ इबारत नस तक महदूद है या दीगर अकसाम में भी फैला हुआ है। इस तरह वो ये भी नहीं बताते कि कतई दलालत में कतई से मुराद वो मानी के वजू का जाहिर है, नस मुफस्सर और मुहकम है, कौन सा दर्जा मुराद देते हैं। अलगर्ज उनकी कतई दलालत की इस्तलाह में कतई दलालत दोनों इबहाम का शिकार है। और ये मिसाल देते हैं कि मौलाना इस्लाही ने एक आयत ला तक्रबु सलात वंतुम सुकारा में सलात के मफहूम में ज़र्फ़ और मज़रूफ दोनों मुराद किए हैं और अपने ही उसूल को ना निभा सके। तो तालिबे इल्म का सवाल यह है कि इस तबसरे को सामने रखते हुए कतई दलालत की इल्मी अप्रोच को समझने के जो मराहिल हैं वो उनको समझाए।
ये जो मुगालता यहाँ है वो ये है कि हमारे यहाँ एक उसूल फिक का फन है, इसमें कलाम को कैसे अप्रोच करना है उसका एक कानूनी तरीका इख्तियार किया गया है। चुनाचे दलालत की भी अकसाम में इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तज़ाउन्नस वगैरह, इसी तरह से लफ्ज़ को जैसे कि वो लुगत में होता है उस तरह लेकर उसकी भी आठ अकसाम कर दी गई। ये तरीका उसूल फिक में इख्तियार किया गया है। हम इस तरीके ही को गैर फितरी समझते हैं, यानी यहाँ जो एतराज़ किया जा रहा है वो असल में उस तरीके को जहन में रख के किया जा रहा है। हमारा मिनहाज ये है कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। कुरान मजीद अपने आप को ये कहता है कि वो बिलिसान अरबी मुबीन है। चुनाचे जो किसी आला कलाम को समझने के फितरी तरीके होते हैं वो इख्तियार किए जाएंगे। फितरी तरीके क्या होते हैं इसकी मैंने इससे पहले भी बात सवालों के जवाब में वजाहत की थी कि हम किसी भी कलाम का जब मुताला करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लफ्ज़ क्या है। लफ्ज़ कुछ इहतमाल पैदा कर देते हैं क्योंकि दुनिया की हर ज़ुबान में लफ्ज़ों के मानी मुतद्दद होते हैं। शायद ऐसा होता है किसी लफ्ज़ के एक ही माने मानी मुतद्दद अगर नहीं होंगे तो लफ्ज़ के साथ कुछ हरूफ मिल के आएंगे वो तादुद पैदा कर देंगे। तो इहतमाल की एक दुनिया होती है जिसको आप जुमले की तालीफ से समझते हैं, उससे एहतमालात या ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि फिर आप मौका महल में जाते हैं। जुमों को बाहमी रब्त से जो पैराग्राफ वजूद में आ रहा होता है उसको देखते हैं, उससे एक स्याक सबाक वजूद में आ जाता है और फिर जाहिर है कि बात यहाँ से चली होती है, पूरे के पूरे नज्म को सामने रखते हैं। इसके नतीजे में ये मुमकिन होता है कि आप अल्लाह ताला के मंशा पर पहुँच जाएँ। ये हमारे यहाँ मिनहाज इख्तियार किया जाता है। जब हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद कतई दलाला है तो ये बात नहीं कह रहे होते कि ये अल्लाह के यहाँ कतई दलाला है या इंसानों के यहाँ कतई दलाला है, ये कलाम की सिफत बयान कर रहे होते हैं। यानी कलाम में इस कलाम के मुतकल्लिम ने वो सब चीज़ें जमा कर दी हैं कि अगर ना किल्लत तदब्बुर हो और ना किल्लत इल्म तो आप अल्लाह के मंशा तक पहुँच जाएंगे और पूरे वजू के साथ पहुँच जाएंगे। ये बात है जो कही जाती है और इस तरह गोया कुरान मजीद के बारे में ये बताया जाता है कि वो ना कोई मुबहम कलाम है ना कोई चीस्तान है, ना उसकी नौयत ये है कि आप फैसले ना कर सकें कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। वो खुदा की हुज्जत बनकर आया है, फसीह तरीन अरबी जुबान में है और एक मुनज्जम कलाम है तो इस वजह से उसमें वो सारी चीजें जमा हो गई हैं जो आखिरी नतीजे तक पहुंचाती हैं। इससे जो एतमाद आपको हासिल होता है वो एतमाद क्या है कि मेरे रब की बात तो मुझ तक पहुंच चुकी है, अब जो कुछ भी खामी और कोताही वो मेरी तरफ होनी है। यानी हो सकता है मेरे इल्म में कमी हो सकता है कि मेरे तदब्बुर में कमी रह जाए। तो आपको अपने इल्म की कमी दूर करनी है, अपने तदब्बुर की कमी दूर करनी है, पूरे तनब्बो के साथ अपने अंदर इल्मी अहलियत पैदा करके जब आप कुरान की बारगाह में जाएंगे तो कुरान में कोई कमी नहीं है, वो अपने मुद्दा को वाजे कर देगा। तो ये बात है जो कही जा रही है, इसका असल में उन इस्तलाहात से कोई ताल्लुक ही नहीं, वो एक दूसरे फन की इस्तलाहात है जिनमें ना बात को इस तरह लिया गया है, ना कलाम को यहाँ रखा गया है, ना उसके समझने के फितरी उसूल इख्तियार किए गए हैं। तो उन चीज़ों को उनकी जगह पर रखिए, हम तो सिरे से उनमें से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ कलाम तक पहुँचने के लिए कोई इस नौयत के मंतकी और कानूनी उसूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। कलाम के पास जाएंगे, उसकी बारगाह में हाजिर होंगे, जो नतीजा निकलेगा उस नतीजे को बयान कर देंगे, उसके दलायल भी कलाम में से देंगे, यानी वहां खड़े होकर बताएंगे कि देखिए लफ्ज़ ये कह रहा है, तालीफ़ जुमला ये कह रही है, मुद्दा ये है। जो मिसाल दी है वो मिसाल ये है कि ला तकरब उस सलात में जब ये बात कही गई तो गोया जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसने अपने अंदर पूरी बात को समेट लिया कि नमाज के करीब ना जाओ, तो गोया मौज़े नमाज के करीब भी ना जाओ। तो ये किसी चीज़ की जामे ताबीरात के उसलूब होते हैं, कुरान में बहुत इख्तियार किए गए हैं। क्या हमारा कहना यह है कि कुरान कोई सपाट कलाम है? नहीं, उसके अंदर बड़े गवामिज़ होते हैं, लेकिन वो गवामिज़ लफ्ज़ों ही से निकलते हैं। यानी लफ्ज़ का दरवाज़ा है जिससे आप दाखिल होते हैं। ये जो मैंने लिखा है अपनी किताब में कि कुरान के शहरस्तान मानी तक पहुँचने का दरवाज़ा कहाँ है, उसके अल्फाज, तो अल्फाज के दरवाजे पर दस्तक दें, जाएँ अंदर, अगर वो इजाज़त देंगे तो जाइए। हो सकता है कि आप 10 चीज़ें निकालना है, आप बहुत से रमूज तलाश करके ले आए, लेकिन हर हर जगह रुक कर आपको बताना पड़ेगा कि जो बात आप अंदर से ला रहे हैं वो इस दरवाजे में से दाखिल होकर ला रहे हैं या कहीं बाहर से उठा के ले आए हैं। तो ये मतलब है इस बात का।
दूसरा सवाल पूछा है कुरान मजीद की एक आयत के बारे में कि कुरान मजीद में जहाँ पर ये ज़ेरे बहस है कि इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदीकुम इलल मराफ़िक़, बाज़ अहले इल्म का ये ख्याल है कि यहाँ कहा गया है कि जिस वक़्त भी जब भी नमाज का इरादा कसद किया जाएगा तो वज़ू किया जाएगा, तो आपके नज़दीक ऐसे ही है या एक वज़ू से कई नमाजें भी पढ़ी जा सकती हैं? ये कलाम के अंदर क्या कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है जो ये बात बता रही
है? ये जो अल्फाज है इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात के, ये असल में वाक्य को बयान नहीं करते बल्कि नमाज की तैयारी की शर्त को बयान करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही उसलूब है जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भाई जब आपको सफ़र पर जाना हो तो कुछ ज़्यादा राह साथ लेके जाइए। जब भी सफ़र पर जाना हो, आप ज़्यादा राह आपकी जेब में है तो क्या मेरी इस बात का मतलब ये होगा कि सफ़र के लिए जब आप उठें तो एक मरतबा दोबारा ज़्यादा राह ले लें? यानी मौजूद चीज़ ज़ेर बहस नहीं होती, वो चीज़ अपने वजूद के लिहाज से पाई जानी चाहिए। तो ये जो वज़ू है जब आप करते हैं तो जब तक वो वज़ू है उस वक्त तक आपको कोई नया वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो वज़ू ना रहे तो फिर आप वज़ू करेंगे। तो इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात ये नहीं बताता कि जब जब नमाज के लिए उठो, जब जब के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये चीज़ है कलाम में एक अल्फाज है और एक उसलूब क्या है, बात किस मौके पर किस तरह कही जा रही है, ये बात है। चुनाचे बिल्कुल सही समझा इसको हमारे उलमा ने कि यहाँ असल में यूं है कि जब तुम नमाज के लिए उठो, वह कुन तुम मुहदसीन, यानी उस वक्त कोई हदस तुम्हें लाक हो, उस वक्त तक वजू टूट चुका हो तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम वजू कर लो। अकली लिहाज से भी देखिए कि हमने वजू किया, हमने 4 रकत नमाज मस्जिद में पढ़ी, तो क्या नमाज से फारिग होते वजू खत्म हो जाता है? उसके बाद हम वहीं खड़े होकर घर में आके 2 रकतें और भी पढ़ लेते हैं। जब भी आपको कहा जाएगा कि आप फलां चीज़ करें तो उस चीज़ के वजूद को पहले अदम में बदलना होगा, तब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत होगी। अपने शौक से आदमी हर नमाज के लिए वज़ू करें। मुझे बहुत पसंद है ये कि जब आप नमाज के लिए वज़ू की तजदीद करते हैं, वज़ू मौजूद है दोबारा करते हैं, तो इससे बड़ा निशात पैदा हो जाता है, लेकिन ये शर्त नहीं।
अंसर यहाँ ये भी बताइएगा कि मौजूदा जो माशरत है उसके अंदर लोग दफ्तरों में काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उन्होंने जैकेट्स पहनी हैं और मोज़े पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, نماز تک پہنچنے میں جو ایک چیز مزاحم بن جاتی ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ وضو ہے، یعنی وضو جو ہے اس میں آپ نے اپنے کپڑے وپڑے اوپر کر کے اپنے آپ کو گیلا کرنا ہے، ہاتھ پیر دھونے ہیں، تو یہ انسان کے نفس کی ایک مشقت ہے۔ تو کیا کوئی ایسی صورت ہے جو لوگ وضو سے متوحش ہو کے نماز سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو ترغیب دلانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے ان کو کوئی اس میں بتایا جائے کہ وضو کے کیا محاسن ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا ایک صاحب نے سوال بھی پوچھا ہے کہ جب ہم وضو کر کے سو جاتے ہیں تو یہ ایک لوگوں کا اجتہاد ہے کہ ممکن ہے ہمیں پتہ نہ لگا ہو اور کوئی ایسی چیز ہو جس سے وضو ٹوٹ گیا ہو، لیکن اگر مجھے اعتماد ہو تو میں سونے کے بعد بھی بغیر وضو کے نماز پڑھوں۔
یہ دو الگ الگ سوال ہیں، پہلے آخری بات کا جواب دیتا ہوں، اس کے ایک مختصر ہے، وہ یہ کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کے نواقض میں سونا شامل نہیں ہے، وہ اسی احتمال سے کیا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ گویا ایک طرح کی نیم بیداری کی کیفیت، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی آپ ٹرین میں ہیں، آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے ہیں، اس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کا استلقاء نہیں ہوا۔ تو اگر ایسا نہیں ہوا تو اچھی بات ہے، آپ کو اعتماد ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو اشک لا ینقض الوضو، آپ وضو کر کیے بغیر یہ سمجھ کر کے میرا وضو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ وضو کر لیں، کیونکہ یہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، یہیں سے اس بات کو بھی سمجھیں۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جو ہے یہ محض ایک رسم کو ادا کرنا نہیں ہے، بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے، نشاط اور تیاری کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی جس حد تک بھی ممکن ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر وقت تیاری کی یکساں نوعیت نہیں ہوتی، آپ دفتر میں ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ اسی دفتر میں بیٹھے ہوئے آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں، آپ نے آستین چڑھائی ہوئی ہو، آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ قلم کی روشنائی سے آلودہ ہوں، اور آپ کو اپنا افسر ہی بلا لے تو آپ کیسے جائیں گے؟ یعنی اٹھیں گے نا، پھر ساری تیاریاں کریں گے، ہو سکتا ہے بہت رگڑ رگڑ کے ہاتھ صاف کریں۔ تو یہی جذبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو اس کو سمجھ لیں، اب جو رعایتیں خود اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی یہ بتا دیا گیا ہے، اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے بہت عنایت فرمائی ہے، چونکہ پانچ وقت نماز پڑھنا ہوتی ہے، آپ وضو کریں، وضو کر کے جرابیں پہن لیں، تو اس کے اوپر پھر آپ مسا کر سکتے ہیں، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کے لیے آپ کو ایک کوٹ اتارنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے جو رعایت دینا تھی وہ دے دی ہے، پاؤں پر اسی لیے جرابیں پہنی، وضو کر کے جرابیں پہنے تو آپ مسا کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی چونکہ ہمارے یہاں لوگوں نے کچھ فقہی قسم کے مسائل پیدا کر دیے ہیں، ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیجئے، یہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی رخصت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ صبح جب تیار ہوں وضو کر کے جرابیں پہن لیں، اس کے بعد آپ 24 گھنٹے تک اس پہ مسا کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وہی چیزیں دھونی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ بڑی مشقت کی کوئی صورت پیدا ہو گئی، ایسی شکل ہے کہ جس میں آپ کے پاس اس کا موقع نہیں، کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، تو قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کی تمام صورتوں میں جہاں وضو کرنا بہت زیادہ مشقت کا باعث بن جائے، یا پانی ہی موجود نہ ہو، یا پانی کا استعمال نہ موزوں ہو جائے، تو وہاں آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کیجئے، نماز کے لیے چلے جائیے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے حضور میں جانے کی تیاری ہے، اس کو بار نہیں بنانا چاہیے، اس تیاری کو اپنے لیے بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اور یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح رویہ ہے۔
ہم سب اس میں بس آخری سوال یہ ہے کہ یہ اس تیاری کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، طریقہ کار بھی بتایا ہے، اس میں پیر دھونا بھی سمجھ میں آتا ہے، ہاتھ دھونا بھی، منہ دھونا بھی، سر پہ مسح، لیکن یہ کوہنیوں تک جو ہاتھ دھونا ہے، اس کی کیا کوئی حکمت خداوند کے پیش نظر ہے؟
دیکھیے، جو عبادات کی نوعیت ہے اس میں تو جس کی بارگاہ میں جانا ہے وہی بتائے گا کہ کتنا صاف، کتنا پاک ہو کے آنا ہے۔ تو اس میں میں یا آپ تو کوئی جگہ متعین نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں متعین کرنے کے لیے، تو یہ کہیں کہ بھائی منہ بھی صاف ہی ہوتا ہے، یہ کہیں کہ ہاتھوں کیا ہوا ہے، بس اتنے ہی دھو لیتے ہیں، باقی تو کسی چیز پر کوئی گرد نہیں لگا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعبدی امور میں نہیں ہوتی، یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آنا ہے تو آنا کیسے ہے، تیاری کیا کرنی ہے، اور جب آنا ہے تو بارگاہ کی حاضری کے آداب کیا ہے۔ تو نہ ہم وضو میں کوئی ترمیم تغیر کرنے کے مجاز ہیں، اور نہ ہم نماز میں، بحث تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی 2 رکعتیں کافی تھی، 3 رکعتیں کافی تھی، 1 رکعت ہی کافی تھی۔ یعنی جو حکمت ہے وہ تو یہی بتائی گئی نا کہ آخر میں صلاۃ الذکری، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عبادات کے معاملے میں چونکہ کوئی قطعی عقلی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. دیکھیے معاملات میں ہم کر لیتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو اس میں یا افراط ہوتی ہے یا تفریط ہوتی ہے, یعنی یا تو آداب کی رعایت ہی ختم ہو جائے گی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہی چیز بار بن جاتی ہے کہ وہ ہاتھ بھی دھو کر کوئی معمول کا کام کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماؤں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کو یہ بتانے میں کہ ہاتھ دھو کھانا کھاؤ. یعنی انسان کے اندر ایک تکاسل کی بیماری ہے, تو ایک طرح کی تفریط ہوتی ہے, بعض جگہوں پر افراط شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ جب تک گنگا میں اشنان نہ کر لیں آپ عبادت نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جو کم سے کم طریقے ہیں وہ متعین کر دیے ہیں. ان طریقوں ہی کو خدا کی ہدایت سمجھنا چاہیے اور عبادات کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی لام لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.
یہ سوال ہے کہ کیا عورت کی ران کے سطر ہونے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کیا جائے؟
نہیں, فقہا کے ہاں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ لونڈیوں کے بارے میں وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں, انہیں کو کسی صاحب نے اس طرح بیان کر دیا ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں جو ان کو آپ ماضی کا حصہ سمجھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ جو ہمارے بھی جذبات کے خلاف ہو. ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں, اصل میں انسان انسان ہوتے ہیں, اپنے زمانے اپنے عرف کے اندر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. لونڈیاں بیچی جاتی تھیں, ہر جگہ ایسے ہی بیچی جا رہی ہوتی تھیں, لونڈیاں بھی غلام بھی, جس طریقے سے آپ کوئی سودا سلف بیچتے لیتے ہیں. اس میں یہ بحثیں پیدا ہو گئیں اور وہ ایسی بحثیں ہیں کہ ان کو سامنے رکھ دیا جائے تو آج ہمارے لیے کم سے کم بڑی کراہت کا ذریعہ بنتی ہیں. وہ ہمارے دین کا مسئلہ نہیں ہے. اس زمانے کے لوگ معاملات کو ایسے دیکھ رہے ہیں, تو ان سے آپ صرف نظر کیجئے اور وہ بات سمجھیے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے بزرگوں پر طعن و تشنیع کرتے رہیں, ہمیں اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیے. یعنی ان کے اچھے اعمال ان کے لیے ہوں گے, انہوں نے دین کی خدمت کی, اس کے لیے ہمیں سلام کرنا چاہیے. کسی چیز میں غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے صرف نظر کر لینا چاہیے. وہ اب ایررلیونٹ ہو چکا ہے سارا کا سارا ذخیرہ, ہمارے لیے وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو تاریخ پڑھنے کی چیز ہوتی ہے, سبق لینے کی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے غلامی کے ادارے کو ختم کر دیا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب بھی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے ملنا ہے تو انہیں سب سے بڑی چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نظر میں پاکیزگی ہو اور وہ حفظ فروج سے کام لیں. حفظ فروج اصل چیز ہے, یعنی شرمگاہوں کی, اندیشے کی جگہوں کی آپ نے حفاظت کرنی, ان پر پہرا بٹھانا ہے. اندیشے کی جگہیں کیا ہیں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی جانتا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ جب کبھی عام حالات ہوتے ہیں تو کن کن جگہوں کے بارے میں ہم آخری درجے میں محتاط ہوتے ہیں. کھیل کے میدان میں, دوسرے موقعوں کے اوپر, کسی نازک موقع میں, کہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو کن کن چیزوں میں رعایت ہو جاتی ہے. یہ انسان کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے. ہمارے فقہا کی غلطی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو انسانی ذوق ہی پر رہنا چاہیے. اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتا ہے. توجہ اس طرف دلانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرم کی جگہ, اندیشے کی جگہوں کے بارے میں ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ نہ ان میں کوئی جنسی میلان پیدا ہو, نہ ان کے اندر کوئی رغبت رہے, اور نہ ان کو دوسروں کے سامنے نمایاں کرنے, ان کا افشا کرنے کے دائیات ہونے چاہیے. اس سے ایک بندہ مومن کے اندر جو چیز پیدا ہوگی قرآن کی اس بات سے, وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو ڈھانپ کر رکھے گا, اور خواتین خاص طور پر ڈھانپ کر رکھے.
یہ سوال ہے کہ کیا فرشتے عقل رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو کسی صاحب عقل کو اس کی منشا کے بغیر کیسے کام پر معمول کیا جا سکتا ہے؟
فرشتے عقل رکھتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مکالمہ کر ڈالا اور بالکل عقلی بات کی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو دنیا کا اقتدار دے دوں گا, بادشاہی دے دوں گا, تو انہوں نے اس سے استدلال کر کے یہ کہا کہ اس کا نتیجہ تو پھر فساد کی صورت میں ہوگا. عقل کیوں نہیں رکھتے؟ ان کی جو باتیں بیان ہوئی ہیں, جبریل امین کا جو تعارف کرایا گیا ہے وہ ایک عظیم معلم کا ہے, ایک عظیم ہستی کا ہے. یہ جو عقل ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ انسان کو ضبط سکھاتی ہے, یہ اس کو حدود بتاتی ہے. تو فرشتوں کے بارے میں پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ ان کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا گیا, لہذا برائی کے لیے جو دائیات ہمارے اندر رکھے گئے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہی نہیں. تو ان دائیات کے روبامل ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. اور انہوں نے شعور کے ساتھ جس صورتحال کو دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ بارگاہ ہے, اس کائنات کا پروردگار ہے. میں یہ کہتا ہوں برائی کے دائیات کے ساتھ اگر ہمیں روزانہ بارگاہ میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے, بلکہ ہمیشہ سر تسلیم کم رکھیں گے. چنانچہ دیکھیے صحابہ کرام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے تحیات ختم ہو گئے. تو حاضری، حضوری، بارگاہ میں ہونا، حقائق کا سامنے ہونا، پردے اور غیاب میں نہ رہنا، یہ چیز ہے جو اصل میں ان کے اندر وہ کچھ پیدا کر دیتی ہے. اور چونکہ دائیات بھی نہیں ہیں تو اس لیے وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں.
یہ دوسرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے. پوچھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے نام سکھا دیا، علم آدم الاسماء، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا، تو پھر یہ مقابلہ ان کا کیوں کیا؟ کیا یہ غیر منصفانہ مقابلہ نہیں ہے؟ اور پھر جن کو نہیں سکھایا تو ان کو کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، ان کو بھی سکھا دیتے پھر مقابلہ؟
نہ یہ کوئی مقابلہ ہے، نہ یہ کسی پر برتری ظاہر کرنا ہے. اس اسلوب کو لوگ نہیں سمجھ سکے. انہوں نے ایک سوال کیا ہے فرشتوں نے کہ جب آپ اقتدار دیں گے، دنیا کی بادشاہی دیں گے، تو پھر فساد پھیلے گا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کے صالحین کا تعارف کرایا. یہ جو ہے نا نام بتا دیے، تو یہ عربی زبان کے اسلوب میں ایسے ہے کہ ان کا تعارف کرا دیا اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ کہ میری اولاد میں تو صالحین پیدا ہوں گے، انبیاء پیدا ہوں گے. تو اس طرح گویا اس اسکیم کا راز کھول دیا جس کے تحت یہ دنیا بنائی گئی ہے. یہ اس اعتراض کا یا اس سوال کا جواب ہے. اس میں نہ کسی کی برتری ہے، نہ کوئی امتحان ہے، کوئی چیز بھی نہیں. یعنی ایک سوال ہوا، اس سوال کا جواب دیا گیا. سوال کیا تھا؟ فساد پیدا ہوگا. جواب کیا ہے؟ کہ فساد تو ہوگا، لیکن یہ جو امتحان کی اسکیم ہے، باوجود اس امکان کے یہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور ایسی اعلیٰ درجے کی شخصیات پیدا ہو جائیں گی. تو یہ شخصیات تھیں جن کا تعارف کرایا گیا، ان کو پیش کیا گیا، اور پھر ان کے زندگی کے کارنامے ان کے سامنے نمایاں کر دیے گئے تمثیل کے طریقے پر. یہ مکالمہ ہے جو وہاں بیان ہوا.
اب جب اس پر ایک ضمنی سوال ذہن میں آیا، پچھلے دنوں کسی صاحب علم نے لکھا تھا کہ الاسماء سے مراد ان برگزیدہ ہستیوں کے اسماء ہیں. یہ بات تو الاسماء کے لفظ سے ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ یہ تو بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوا ہے. الاسماء سے کیسے آپ یہ برآمد کرتے ہیں کہ اس سے مراد کچھ آنے والی برگزیدہ ہستیاں؟
یہ ساری باتیں میرے جلیل القدر استاد نے تدبر و قرآن میں بیان کر دی ہیں. میں نے بھی البیان میں ان کا خلاصہ کر دیا ہے کہ آگے جو الفاظ ہیں ام بہم بے اسمائہم، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. سوال اور جواب کا تعلق بھی پیدا کرنا چاہیے. اور یہاں پر جو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں وہ تمام وہی ضمیریں ہیں جو ضمیر اقول کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کی بھی رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے. اور جو آگے مکالمے کے نتائج نکلے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ ہم نے سمجھا ہے.
یہ سوال ہے کہ کیا کسی شخص کا نماز جنازہ دو دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اور یہ غائبانہ جو نماز جنازہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟
یہ جنازے کی نماز ایک دعا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے، آپ نے کر لی، کوئی ضرورت لاحق ہو گئی دوبارہ کر لیجیے. کسی دوسری جگہ پر جنازہ پڑھا گیا، پڑھ لیجیے. یعنی اس میں فقہی بحثیں لوگوں نے پیدا کر لی، لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ حبشہ کے حکمران دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور چونکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو اس خیال سے کہ اس کا جنازہ وہاں نہیں پڑھا گیا ہوگا، آپ نے جنازہ پڑھا، غائبانہ نماز جنازے کی وہی پیدا ہوئی ہے. تو کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے. ہمارے یہاں حناف تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا تو اس وجہ سے پڑھا گیا، یہ ایک سبب ہے. کوئی اور بھی سبب ہو سکتا ہے. آپ کی کسی شخصیت کے ساتھ بہت محبت ہے، بہت تعلق خاطر ہے، آپ چاہتے تھے کہ ان کی میت لائی جائے لیکن نہیں لائی جا سکی کسی وجہ سے، کہیں اور مدفون ہو گئے، تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں. میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ دعا ہے، اللہ کے حضور میں ہم کرتے ہیں. زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے دعا کر لیجئے، لیکن اگر باقاعدہ کھڑے ہو کے دعا کرنے کا بھی موقع ہو تو میں اس کو غلط نہیں سمجھتا.
جی نماز جنازہ جو ہے یہ مغفرت کی دعا ہے اگر، تو یہ کیا مطلب کسی غیر مسلم کے لیے کوئی ایسا آدمی ہو بہت معروف اور دنیا میں اس کا نیکی ورا تقوی خیر مسلم ہو، تو مسلمان کہیں اس کے لیے اس طرح کی دعا کرنا چاہیں، تو اس میں کیا دینی لحاظ سے حرج؟
دیکھیے دعا تو کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب ایک دعا ایک مخصوص حیت اختیار کرتی ہے تو وہ اپنے حدود شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تجہیز کے، تکفین کے طریقے. اگر کوئی دوسرا ہے تو ان کی روایات کیا ہیں، ان کے طریقے کیا ہیں، وہی ہونے چاہیے. اور دنیا بھر میں ایسے ہی کیا جاتا ہے. یعنی کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ہندو یا مسیحی یا بدھ آ کے جنازہ پڑھنے لگ گئے. تو دنیا کے اندر یہ جو رسوم کا الگ تشخص ہے یہ قائم ہی رہنا چاہیے. इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। बाकी दुआ किसी के लिए भी की जा सकती है, उसके लिहाज से की जाएगी। किसी के लिए हम ये दुआ करेंगे कि परवरदिगार हमारा भाई था, हम जानते हैं इसकी नेकियां हमें मालूम है, इसको बख्श ले। किसी के गुनाह खराबियां मालूम होगी तो उसके लिहाज से दुआ करेंगे। और किसी के बारे में ये भी मालूम नहीं कि उसने किस बुनियाद पर ईमान कबूल नहीं किया, तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उसका उज़र कबूल फरमाए अगर उसके पास कोई हो। तो दुआ जाहिर है कि इस हालत के लिहाज से की जाती है, तो दुआ आप जब चाहे कर सकते हैं।
इस सवाल है, क्या जिस तरह यतीम पोते को दादा की विरासत मिलती है आपके नजदीक, इसी तरह क्या चचा की जायदाद से भतीजे भतीजी को हिस्सा मिल सकता है अगर चचा की औलाद ना हो और उनके कुछ भाई हयात हो और कुछ फौत हो गए?
ये मैंने तो अपनी राय बयान कर दी है मेरी किताब मकामात में, और ये मजमून पढ़ सकते हैं। मेरे नजदीक दोनों सूरतों में हिस्सा मिल जाएगा, उसकी दलील क्या है वो भी मैंने वहाँ वाजे कर दी।
क्या चर्च की तामीर में कोई मुसलमान रकम दे सकता है?
ये बात यह है कि चर्च जो है वो अल्लाह ही की इबादत के लिए कायम किया गया है। कहने को तो मुसलमानों के बहुत से फिरके हैं कि जो मस्जिदें बनाते हैं और वहाँ पास मुशरिकाना चीज़ें हो जाती हैं, उनके यहाँ भी है, लेकिन वह अहले किताब है, हमारे भाई हैं। अगर कोई इबादतगाह शिर्क के लिए बनाई गई है या उसमें कोई मुशरिकाना अमाल अंजाम देने हैं, तो उसमें हम शरीक नहीं होंगे। असल में जो चीज़ फारिक रहनी चाहिए वो यही है, वरना अल्लाह के इबादत के लिए अल्लाह का घर बनाया जाए कोई माने नहीं है उसमें। कुरान मजीद ने खुद इबादतगाहों का, सब इबादतगाहों का जिक्र करके ये कहा है कि अल्लाह ताला ने तो जहाद इसीलिए लाजिम किया कि इन इबादतगाहों की हिफाजत की जा सके। तो अगर कोई मुसलमानों की हुकूमत होगी तो हम अपने भाइयों से तआवुन भी करेंगे। मुमकिन है किसी मौके पर वो अपनी इबादतगाह बनाना चाहें तो हम ईंट गहरा भी उनके साथ उठा लें, इसमें हरज नहीं। लेकिन अगर कोई शिर्क किया जा रहा है किसी जगह या शिर्क की कोई इबादतगाह बनाई जा रही है, उसमें हम माजरत कर देंगे, उसमें शरीक नहीं होंगे, क्योंकि शिर्क हमारे यहाँ हराम है।
आखिरी चंद सवाल आते जी, कि एक रिवायत के बारे में पूछा है जिसमें बच्चों को नमाज ना पढ़ने पर मारने के बारे में क्या कहा गया?
इस तरह की चीज़ों को लोग बहुत इतलात में बयान कर देते हैं, ये मौके के लिहाज से होती हैं। यानी रवायात में जो चीज़ें बयान की जाती हैं, ये समझ लें क्या होता है। हुजूर ने किसी मौके पर कोई बात कही और किसी आदमी ने उसको बयान कर दिया, और बयान करने का तरीका ऐसे कि ऐसे कोई उसूल है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि हुजूर किसी को बता रहे हो कि भाई तुम्हारा बेटा है या तुम्हारी बेटी है, तो इनको समझाओ ऐसे चाहिए कि नमाज की भी तरगीब दो। आखिर बाकी सारी चीज़ें सिखाते हैं ना, तो वालदैन ही तालीम देते हैं पहले मरहले में। और अगर कोई 10 साल की उम्र में पहुँच कर भी नमाज नहीं पढ़ रहा बच्चा, तो ज़रा कान गर्म करो उसके। ये बात एक मौके के लिहाज से कही जाती है, ना कोई ये उसूल होता है, ना इसको उसूल और इतलाक़ में लेना चाहिए। हिकमत के एतबार से हम अपने ज़माने में इन चीज़ों पर अमल करेंगे। और अगर मैं इसको उसूल के तौर पर देखूं तो यही कहूँगा कि जिस वक्त हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो तरगीब देनी चाहिए, जब बड़े हो जाएं तो ज़रा सख्ती करके भी उनको अच्छी अकदार सिखानी चाहिए। अगर बच्चा मिसाल के तौर पर बाहर से आके गाली दे देगा तो समझाया जाएगा, तवज्जो दिलाई जाएगी, हो सकता है किसी मौके पर कान भी गर्म करने पड़ जाए। तो बस इतनी सी बात है।
जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स क्यों कहते हैं?
यानी वो पाकीज़ा रूह, और रूह का लफ्ज़ जो कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है वो असल में जो अल्लाह ताला ने इस जिस्मानी कालब के बग़ैर शख्सियात पैदा की हैं उनके लिए, तो वही के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो रूह जिस यूनानी मफहूम में बोला जाता है वो कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो अमर सादिर होता है वो अमर है जिसको कहा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। वो जब मुजस्सम हो जाता है तो उसकी तजसीम एक बहुत बड़ी तजसीम फरिश्तों की तजसीम है, और उसमें अलिफ लाम के साथ वो अर रूह है और अर रूहुल अमीन है। तो गोया सरासर रूह है, किसी जिस्मानी कालब या इस तरह की मादी आलाइश का उससे कोई ताल्लुक नहीं।
इंसान के जिनसी दाइयात के लिए तो मजहब ने तालीम दी है कि वो निकाह के बगैर जाहिर ना हो, लेकिन क्या जिनसी तालीम के लिए भी उम्र की कोई कैद है या आजकल के हालात के लिहाज से?
देखिए, जिनसी तालीम तो हमारे यहाँ मुसलमान बच्चों को जब हम फिक पढ़ाते हैं तो या ज़रूरी आदाब सिखाते हैं तो देना पड़ जाती है। और हर माकूल माशरा ये समझता है कि कब क्या तालीम देनी है, यानी बच्चे को क्या देनी है, 6-7 साल का होगा तो कितनी देनी है। अब आप देखिए कि मैंने मौली साहब से जब फिक की पहली किताब पढ़ी वो नामे हक थी, शायरी में है, तो उसमें ये बताया गया ना कि जनाबत कब लाहिक होती है, बताया गया गुसल कब वाजिब होता है। तो ये जिनसी तालीम ही है। असल चीज़ ये है कि आप कैसे देंगे, किस लब व लहजे में देंगे, किस तरह देंगे, किस हदफ को सामने रख के देंगे, और फिर बच्चे के लिहाज से। یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا بچوں کو ریاضی پڑھانی چاہیے تو میں کہوں گا پڑھانی چاہیے، لیکن کیا آپ الجبرے کے آخری قواعد جو ہیں وہ تیسری جماعت کے بچے کو بتا دیں گے؟ تو بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے جس کے وہ متحمل ہو سکتے ہیں جتنی ضرورت ہے اتنی جنسی تعلیم کیوں نہیں دی جائے گی؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو جنسی تعلیم دین کا حصہ ہے، ہمیں ہر حال میں دینی ہے، یہ بتانا ہے کہ صفائی کے یہ آداب ہیں، یہ بتانا ہے کہ ان ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بتانا ہے کہ بلوغ کے قریب پہنچ کر جنابت کے یہ مسائل ہوں گے، یہ بتانا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔
آخری سوال ہے کہ جمعے میں یہ جو شرط ہے کہ ریاست کا حکمران جو ہے وہ جمعے کے ممبر، اس کے لیے خاص کیا گیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ احناف کیا، تو یہ بہت واضح تصور ہے، لیکن باقی جو فقہ ہیں ان میں یہ اس طریقے سے بیان نہیں ہوتا، تو اگر یہ سنت سے اخذ کیا جا رہا ہے تو باقی آئمہ اس کو بطور شرط کیوں نہیں بیان کر رہے؟
وہ پہلے دن سے ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ احناف جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم کی ہے اس کو عملی طور پر اخذ کرتے اور اسی کی بنیاد پر عبادات کو متعین کرتے ہیں، باقی جو ہمارے فقہاء ہیں خاص طور پر شوافی اور حنابلہ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں روایت اصل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے میں بہت سے مسائل بتا سکتا ہوں کہ جن میں روایت کو اصل قرار دینے سے مدعا بالکل خبط ہو گیا۔ تو یہ پہلے دن سے کوئی ایک صدی کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، باقی میرے نزدیک اس میں احنافی کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، خلفائے راشدین کا عمل اس کو بالکل متعین کر دیتا ہے کہ یہ حکمرانوں ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی کبھی حکمرانوں کے علاوہ اجازت نہیں دی گئی، جب تک رسول اللہ کو حکمرانی نہیں مل گئی آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، ہمیشہ مسلمانوں کے حکمران یا ان کے مقرر کردہ عمال جمعہ پڑھاتے رہے، تو قرن اول چونکہ اسی روایت پر قائم ہے اسی وجہ سے میں نے اس کو سنت قرار دی۔
بہت شکریہ، ہم سب یہاں خاتمہ کرتے ہیں۔